حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو صرف اس امت کے لیے نہیں، گزشتہ امتوں کو بھی عطا ہوئی تھی، اور صرف انسان نہیں غیر انسانوں کو بھی یہ محبت عطا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا انتظام اس طرح فرمایا تھا، أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ابھی بچے ہیں، ان کی محبت ایسی جو دیکھتا تھا ان سے محبت کرنے لگتا تھا۔ اسی وجہ سے جیسے ہی جب ان کو دریائے نیل سے نکالا گیا اور حضرت آسیہ امرأت فرعون کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کو بھی محبت، دیکھنے والوں کو محبت۔ فرعون نے بھی پہلے تو انکار کیا، بیٹا تو مجھے نہیں بنانا، لیکن محبت کا جذبہ اس کے دل میں بھی آ گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو معروف ہے اور حقیقت بھی ہے کہ گزشتہ انبیاء کو جو کمالات دیے گئے، گزشتہ انبیاء کو ابھی جیسے آیا کہ دو چار ملے کمالات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت بڑھ کر ملے۔ محبوبیت اگر گزشتہ انبیاء کو تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے بڑھ کر محبوبیت عطا ہوئی تھی۔ درخت کے تنے کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف تھوڑی سی دوری میں، حالانکہ وہی موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب منبر بنایا گیا تو وہ تنا جس پر آپ سہارا لگایا کرتے تھے وہ رونے لگا، اور صحابہ جو موجود تھے انہوں نے بھی سنا کہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ محبوبیت تو جمادات میں بھی عطا ہوئی تھی، اور واقعات تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی کو استعمال فرماتے تھے، اور ابھی بھی وہاں مدینہ منورہ میں میوزیم ہے، وہاں پر اس تاریخ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو اس طرح کا واقعہ تھا۔ بہرحال تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو جو اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں ہوا کرتی تھی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تھا، وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، آنکھوں سے مستقل آنسو بہتے رہتے تھے، اور چند دن اسی طرح کھانا ڈالا بھی گیا تو وہ کھانا ہٹا دیتی تھی اور کھاتی نہیں تھی، آنسو مستقل بہتے رہتے تھے، آنکھیں خراب ہو گئیں اس کی۔ اور پھر ہوا یہ کہ اسی میں، اسی کھائے پیے بغیر اس کا اسی طرح وہ مر گئی، لیکن کھایا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا غم کہ اس کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ خچر کا واقعہ بھی آتا ہے، تاریخ کی باتیں ہیں، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یقیناً جیسے حدیث کے ہم تحقیق کرتے ہیں اس انداز سے، تو سیرت اور تاریخ کی باتیں ہیں کہ خچر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ خچر بھاگتا ہوا گیا اور مدینہ کے باہر کوئی کنواں تھا اس میں کود گیا اور کود کر مر گیا۔ ایسے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ظاہر فرمائے، اور اس کے علاوہ جو صحیح روایات میں جو ذکر ملتا ہے وہ تو مشہور و معروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے واقعات۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سب تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق کا انہوں نے اظہار کیا تھا، غار ثور کا جو واقعہ ہے۔ خیر، اصل یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی، تو ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سب سے اہم اور بڑا حق تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہو۔ مختصراً پہلے ذکر آ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کیا، آپ کی ہر کلام کو دل کے یقین کے ساتھ ہم مان لیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ لی، اس کے بعد طبی تحقیق سے کوئی بات ثابت ہوئی، نہیں یہ تو بہت مفید چیز ہے، اس سنت پہ تو ضرور عمل کرنا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ عقیدت جیسی ہونی چاہیے تھی اس درجے کی نہیں تھی، اور اب ہم طبی تحقیق کے بعد اچھا نہیں، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اب ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عمل تو شروع کر دیں، جس جذبے سے بھی شروع ہوا ہے شروع کر دیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ابھی مزید عقیدت اور پختگی کی ضرورت ہے کہ اس میں ابھی پوری طرح یقین نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد، یقین، اور اس کا امتحان ہم اگر اپنے آپ کو بعض حدیثیں ہمارے اپنے سامنے پیش کریں تو اس سے ہمارا امتحان ہو جاتا ہے۔ ایک ہی حدیث اگر مثال کے طور پر پیش کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کسی مال میں کبھی کمی نہیں کرتا. اب کہاں ہماری عقیدت اور کہاں ہمارے حسابات، لیکن تجربے کے بعد انسان سیکھ لیتا ہے. واقعی بالکل صحیح بات ہے، تجربے سے انسان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو باقی بچے ہوئے مال میں اللہ تعالیٰ جو برکت ڈالتے ہیں، اس لیے کہ برکت ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، وہ ایسی برکت ہوتی ہے. بسا اوقات انسان کے بڑے بڑے اخراجات سے انسان بچ جاتا ہے، اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ایسی سہولتیں آتی ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. یہ اگر کوئی گزرتا ہے اس سے تو پھر انسان کو اس کا پوری طرح ظاہر ہے کہ جس کو کہتے ہیں حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں میں اس سے گزر چکا ہوں. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، ظاہری حسابات میں کم ہو جائیں گے پیسے، لیکن وہ ظاہری حسابات پر مدار نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اس سے جو منفعت مقصود تھی وہ حاصل ہو گئی، جو پیسوں کا مقصد تھا وہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر حاصل ہو رہا ہے. ہم کتنے مشائخ کی زندگی دیکھتے ہیں، علماء کی زندگی دیکھتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں، حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی وفات کے وقت، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی کہ ہم بعد کے بڑے بڑے علماء ان کو علامہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن 40 سے 1 سال کم غالباً ان کی عمر تھی، 39 سال کی عمر میں وفات ہو گئی تھی. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتب حدیث میں آتا ہے، ہجرت کے 5ویں سال ان کی وفات ہوئی ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تقریباً 5 سال ملے ہیں. 37 سال کی عمر تھی ان کی، 37 سال کی عمر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً اتنا ہی زمانہ ملا ہوگا کہ یہ وہ ہجرت کے بعد کا جو زمانہ تھا، بہرحال اتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہتز لہ عرش الرحمن، کہ ان کی وفات پر ان کی خوشی میں رحمان کا عرش جھومنے لگا. یہ تھوڑے وقت میں زیادہ کمانا، یہ برکت ہے. یہ وقت کی کو انسان صحیح استعمال کرے تو یہ، یعنی زندگی کا طویل ہونا اصل نہیں ہے کہ 100-100 سال کی بھی انسان عمر پا لے لیکن جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں کر سکا، $1,000 کسی کے پاس سے اور مقصد حاصل نہیں کر سکا تو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں. اصل تو یہ ہے کہ یہ وہ انسان سے جو مقصد تھا اس مال سے یا ان پیسوں میں جو منافع تھے وہ اس سے جتنے حاصل کرنا چاہ رہا تھا اس سے زیادہ حاصل ہو گئے، یہ اصل ہے. بہرحال ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کسی مال میں کبھی کمی نہیں کرتا. وہ ایک ہی حدیث ہے جس میں 3 جملے ہیں اور تینوں ہماری عقیدت کا امتحان لے رہے ہیں. دوسرا جملہ ہے، وما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو، عام ہے کسی بھی بندے کو، ما زاد اللہ عبدا بعف معافی کے ذریعے سے نہیں بڑھاتا مگر اور عزت میں. یہ بھی ہماری سوچ کے بالکل خلاف ہے، معاف کر دیا ہم نیچے ہو جائیں گے، ہم چھوٹے بن جائیں گے، لوگ کہیں گے اس کو جواب دینے ہی نہیں آتا، اس کو بولنے ہی نہیں آتا، وہ سامنے والے نے اتنا کہہ دیا اور اس نے کچھ نہیں کہا. ما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا، ہمارے امتحان کے یہ زندگی میں مراحل پیش آتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بار بار تذکرہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذائیں دی گئیں، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کیا کچھ کہا گیا، لیکن وہی تھا کہ ما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا. انبیاء تو انبیاء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اپنی جگہ، لیکن ہم قریب کے مشاہد کے بھی حالات دیکھیں، ما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا. تجربات نے، حالات نے، واقعات نے ثابت کر دیا کہ اس وقت دل پہ چوٹ لگے گی معاف کرنے سے، لیکن نتیجہ اس کا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت میں اضافہ ہی ہوگا. ما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا. اور اسی حدیث کا تیسرا حصہ ہے، وما تواضع، غالباً استطاع کے الفاظ ہیں، کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی میں اور بڑھا دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے ہر چیز، یہ تینوں حصے ہمارے زندگی کے لیے امتحان ہیں کہ ہماری عقیدت کتنی ہے. خیر، یعنی اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری عقیدت وہ مضبوط ہونی چاہیے، آپ کے کلام کی صداقت، ہمارے دل میں یقین، پوری طرح یقین کے ساتھ بیٹھ جانی چاہیے. ایک حق ہو گیا. دوسرا حق محبت ہے، جس کا ذکر آیا تھا کہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ کا جمال، جس حیثیت سے بھی دیکھیں کہ محبت کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، اعلیٰ وجہ الاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، خاص طور پہ ایک ماننے والے اور امتی کو، کہ ہمیں دنیاوی ضرورتوں کے لحاظ سے، آخرت کی ضرورتوں کے لحاظ سے، اور چھوٹے چھوٹے اعمال میں ترقی کے لحاظ سے، کسی بھی عمل کے لحاظ سے دیکھیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نکل کر کہاں جا سکتے ہیں. اور پھر تیسری چیز جو اصل ہے جو ہمیں کرنی ہے، یہ تو خیر ماننے سے متعلق اور دل کی باتیں تھیں، لیکن جو اصل ہمیں کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا، جو ہم پر اصل، جو ہم پر جو حق ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو معلوم کریں، کیا طریقہ تھا آپ کے، کیا طریقہ زندگی تھا۔ یہ اسی وجہ سے سنتوں کا بھی سلسلہ جو شروع کیا تھا کہ یعنی ہم سنتیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مکمل ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور مختلف مواقع پر مختلف آپ کے عادات، یہ تو صرف یہ تھا کہ عام ایک سلسلہ ہماری زندگی کا یہ ہو کہ ہم ہر رخ میں، ہر چیز میں یہ سوچنے کی کوشش کر لیں کہ یعنی یہاں پر کیا سنت ہے۔ اور کتابیں اس بارے میں موجود ہیں، مختلف چھوٹے رسالے بھی مل جاتے ہیں، بڑے بھی، بڑی کتابیں بھی اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سے ہمیں ایک اندازہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طور و طریق تھے۔ یہ اصل ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کی محبت سے انسان کہاں چھوڑ کر جائے گا، کہ کہاں نجات کی صورت ہو سکتی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت کا اگر دعویٰ ہے، فاتبعونی، فاحبونی نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو، فاتبعونی، میرے طریقوں پر چلو، اور کہنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نتیجہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور اس کے نتیجے میں مغفرت۔ سنتوں پر عمل کے دو فائدے خصوصی بیان فرمائے، ایک اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے گا، ظاہر ہے اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور اس سے دوسری چیز، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہ سنتوں، ایک ایک سنت کا بڑا مقام ہے۔ بسا اوقات ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ مثال، ایک دو مثالیں ہم لے لیں کہ صفوں میں ہم جب، خیر اس کو سنت کہیں، واجب کہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہونے کے لحاظ سے، کہ صفوں میں جو ترتیب مل کر کھڑا ہونے کا کی جو تاکید ہے احادیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صفے درست نہیں کرو گے اور مل کر کھڑے نہیں ہوگے تو تراسو، اور صفوں میں مل کر اچھی طرح کھڑے ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ دلوں میں دوری پیدا کر دے گا۔ یہ کہاں صفوں میں مل کر کھڑا ہونا، کہاں دل میں دوری، کوئی ظاہراً ہمیں جوڑ نظر نہیں آتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جوڑ ہے، کہ ایک اثر اللہ نے رکھا ہے کہ صفوں میں مل مل کر، اب بعضوں کا اس طرح مزاج بن جاتا ہے کہ پیروں کو جوڑنے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اوپر سے دور ہو جاتے ہیں، بس ایسے چوڑے ہو کے کھڑے ہیں کہ پیر مل گئے لیکن اوپر سے کشادہ ہو کے اوپر جگہ خالی ہے۔ ہم لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا تھوڑا اطمینان سے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہلنے کی بھی جگہ رہ جائے، لیکن نماز میں نہیں۔ فرض نماز میں مل کر کھڑا ہونا ہے کہ اس طرح کے بالکل اس طرح کہ پھر یعنی درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ رہے، اور اس کی وجہ سے بھی نماز کے خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درمیان میں تم خالی جگہ چھوڑ دیتے ہو تو پھر اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ شیطان درمیان میں، صفوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں داخل ہوتا ہے۔ اب شیطان بیچ میں آ گیا تو نماز کا خشوع تو ختم ہو گیا۔ تو یہ نماز کا خشوع، آپس میں دلوں کا ہمارا جوڑ، اس میں یہ نماز کی صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا بڑا دخل ہے، یہ حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل کے لحاظ سے اگر ہم مثال لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال ھذا الدین ظاہراً، یہ دین غالب رہے گا، کب تک؟ ہم سوچیں کہ شاید جب تک لوگ فرائض کا اہتمام کرتے رہیں۔ آپ نے فرمایا ما عجل الفطرہ، جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرنے لگے، افطاری میں تاخیر کرنے سے بھی دین کی کمزوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشنگوئی فرما رہے ہیں۔ حالانکہ انسان کہتا ہے نہیں، تھوڑا احتیاط کر لیں، اور چلو 10 منٹ کے بعد اگر روزہ کھول لیا تو ذرا اور مجاہدہ ہی کیا ہے، اب مجاہدہ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم آیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، اب انسان کہتا ہے اچھا مغرب بعد ہی ایک ساتھ افطاری کر لیں، کھانا کھا لیں۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ دین کے غلبہ باقی رکھنا ہے تو افطاری میں تعجیل کرو، افطاری میں تاخیر اپنی طرف سے، بس یہ نئی چیز اگر دین میں اضافہ کر لیا اور ایک زائد مجاہدہ اپنے اوپر ڈال لیا تو دین میں کمزوری آ جائے گی۔ یہ سنتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب عجیب فوائد رکھے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی بات فرمائی کہ دین، مسلمان خیر پر رہیں گے جب تک مغرب کو بہت زیادہ مؤخر کرنے نہ لگ جائیں کہ اندھیرا اچھی طرح ہو جائے، یعنی اندھیرا، جب اندھیرا تو ہو جاتا ہے مغرب کے وقت، لیکن حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں اشتباق النجوم، کہ ستارے اچھی طرح نظر آنے لگ گئے، ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مصر کے گورنر تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے تھے کسی سلسلے میں، تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ امام تھے، کسی کام کی وجہ سے کچھ اس دن مصروفیت ہو گئی، ان حضرات کا طریقہ تو وہی تھا، مصروفیت ہو گئی تو مغرب میں ذرا تاخیر ہو گئی، نماز ہو گئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، ان سے فرمایا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا، لا یزال الناس بخیر، کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک مغرب میں اتنی زیادہ تاخیر نہ کریں، الا اشتباق النجوم، کے ستارے کھل کر نظر آنے لگیں اور مخلوط ہو کر نظر آنے لگیں. فرمایا کہ ہاں میں نے سنا تھا لیکن مجھے ذرا مشغولیت ہو گئی تھی. فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مشغولیت ہو گئی ہوگی، لیکن تمہارا ایک مرتبہ کا بے عمل اگر اس طرح ہوگا تو دیکھنے والے یہ سوچیں گے کہ شاید انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہوگا. یہ ایک مقتدا ہونے کے لحاظ سے کہ آپ مقتدا ہیں، آپ نے اگر ایک مرتبہ بھی کیا تو لوگ تو یہ سوچیں گے شاید انہوں نے جیسے کسی نے کوئی یعنی علماء کے صحبت یا بزرگوں کے صحبت میں وقت گزارا یا کتابیں پڑھی ہیں اور وہ کبھی کوئی عمل کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں شاید اس نے کہیں پڑھا ہوگا، شاید اس نے کہیں دیکھا ہوگا اس لیے وہ کر رہا ہے. تو یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس طرف توجہ دلائی کہ دیکھو اس طرح کرنے سے لوگ یہ سوچیں گے کہ تم نے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہوگا. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی تو تاکید ہو گئی کہ اس کو اگر لوگ چھوڑیں گے تو لوگوں سے خیر اٹھ جائے گی، دین کا غلبہ ختم ہو جائے گا. تو یہ سنتیں بہت عجیب عجیب اس میں اللہ تعالیٰ نے منافع رکھے ہیں. خیر رات کی سنتوں کا آج چونکہ جمعہ شروع ہونے والا ہے تو جمعہ کے اعمال کا سرسری طور پر بس گزشتہ ہفتے تو اس کی وضاحت آ گئی تھی. ایک تو سب جانتے ہی ہیں رات ہوگی، تو رات کے اعمال جو عام ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ، اس کے علاوہ بعض روایتوں سے میں نے بتایا تھا کہ بعض روایتیں اگرچہ وہ روایتیں بعض روایتوں میں ضعف بھی ہے کہ سورہ دخان پڑھنے کا ذکر، کبھی انسان اس پر بھی عمل کر لے، سورہ دخان رات کو پڑھ لی جائے جمعہ کے رات میں. اس کے علاوہ سورہ کہف تو الحمدللہ اکثر کا معمول ہوگا ہی، اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے، درود شریف کی کثرت کا بھی اہتمام ہو، اور اس کے علاوہ بعض روایتوں میں سورہ ہود پڑھنے کا ذکر آتا ہے، کبھی انسان اس سنت پہ بھی عمل کر لے سورہ ہود پڑھنے کی سنت پہ، اور پھر دعا دعا کا اہتمام بھی اس میں کثرت زیادہ ملتا ہے کہ اس میں ساعت اجابت ہے. ساعت اجابت میں اقوال تو کئی ہیں جس کا ذکر آیا تھا کہ کئی اقوال ہیں، بس اتنا ہے کہ خاص طور پہ زیادہ اہتمام کر لیں. رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے ویسے بھی دعا کا وقت ہے، تو رات کا آخری حصہ اس میں بھی وہ دعا کی قبولیت کا وقت زیادہ ہے، اور مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے. ایک اور عمل ہے جو بعض حدیثوں میں آتا ہے اور بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے کہ حفاظت کا، سورہ کہف میں بھی حفاظت کا ذکر ہے، اور یہ عمل گزشتہ ہفتے نہیں بتایا تھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے بعد سات مرتبہ تینوں قل پڑھ لے، قل ہو اللہ واحد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، تین قل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھیں گے آئندہ جمعہ تک. تو اس پر بھی انسان عمل کر لے، کوئی تھوڑا سا دو منٹ کا شاید عمل ہوگا، سورہ اخیری تین قل سات مرتبہ پڑھنے، بس قل ہو اللہ واحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سات مرتبہ پڑھ لے تو جمعہ کے بعد کوئی پڑھ لے تو آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے ہر طرح کی برائیوں سے. تو یہ بھی ایک عمل ہے، کبھی اس کو اختیار کر لیا جائے. اب رات کو سونے سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ایک تو یعنی یہ کتاب کے لحاظ سے میں چلتا ہوں، اگرچہ اس میں دونوں طرح کے اعمال، رات کو کرنے کے اعمال جو ہوتے ہیں، شام کے اعمال وہ بھی آ گئے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے جو ہیں، تو ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا، ظاہر ہے رمضان کے لیے نہیں ہے، غیر رمضان کے لیے ہے، رات کو جلدی سونا وہ ایک طبی لحاظ سے بھی بڑا فائدہ ہے، اور ظاہر ہے اس کے منافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد بات چیت کرنا پسند نہیں تھا، کان ایک رہن نوم قبل العشاء والحدیث بعدها، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے کہ اس میں عشاء کے کم از کم جماعت فوت ہونے کا تو خطرہ رہتا ہی ہے، اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا، اس لیے کہ عشاء کے بعد وقت کھلا ہوتا ہے، تو اگر بات چیت شروع کی یا کوئی بھی ایسا کام جو انسان کے لیے اس وقت فوری ضرورت کا نہیں ہے، تو اور اس ظاہر ہے کہ عشاء کے بعد وقت میں یہ معاملہ ہے کہ اگر پانچ منٹ کا کام ہے دس منٹ میں کر لیا، کوئی انسان کو جلدی نہیں ہے، ایک گھنٹے میں کر لیا چلو نیند ہی تھوڑی کم ہو جائے گی، چلو کوئی بات نہیں تھوڑا سا اور، لغویات میں بھی انسان لگ جائے تو اتنا کہ اچھا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ انسان سوچتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے نیند کا مسئلہ ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن وہ وہاں سے نیند جاتی ہے تو اس کے باقی اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پر تاکیداً فرمایا تھا کہ دیکھو رات سونے میں انسان جلدی سونے کا اہتمام کرے اور جلدی سو کر جلدی اٹھنا یہ اصل پسندیدہ ہے۔ دوسرا، رات کو یہ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح دروازہ بند کر لیں، یہ بھی احادیث میں اس کی تاکید آئی ہے کہ دروازے بند ہوں اور بسم اللہ پڑھ کے، اور اس کے علاوہ احادیث میں اس کا بھی ذکر آتا ہے برتن وغیرہ جتنے ہوتے ہیں وہ کھلے نہ رکھے جائیں۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے پانی پینے کے لیے گلاس وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی چیز سے بند کر دینا چاہیے، کور کر دینا چاہیے، اس لیے کہ بعض حدیثوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ شیاطین وغیرہ کے اثرات بھی اس میں آتے ہیں یا رات میں اگر برتن کھلا رہتا ہے، تو اس لیے اس سے حفاظت کے لیے بھی، سنت پر عمل کے لیے بھی اور شیاطین وغیرہ کے شرور سے حفاظت کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی برتن ہو، کوئی بھی، اس میں وہ کھلے نہ رہیں، یا اس کو پلٹ کر رکھ دیا جائے یا پھر یہ کہ ان کو ڈھانک کر رکھ دیا جائے۔ ایک اور سنتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آگ وغیرہ کی قسم کی کوئی چیز ہو، چراغ وغیرہ ہو، تو بجھا دیا جائے۔ کوئی ایسی آگ جو کھلی رہنے والی ہے، ہمارے یہاں یہ ہیٹر وغیرہ کے سسٹم جو ہوتا ہے وہ بند آگ ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے اور وہ ضرورت ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کھلی آگ نہ رہنے دی جائے، کسی بھی طرح کی کھلی آگ رکھ کر سونا منع ہے۔ باوضو سونا، وضو ہونا، سوتے وقت وضو ہونا، اس کا بھی پہلے ذکر آیا تھا کہ باوضو سونا یہ بھی سنت ہے۔ ہاتھوں میں اگر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو صاف کر کے سونا، بستر جھاڑ کر سونا، سونے سے پہلے جب انسان بستر پہ جائے تو حدیث میں اس کی بھی تاکید آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ بستر کو جھاڑ لیا کرتے تھے۔ اصل تو یہ کہ کوئی کپڑا وغیرہ ہو اس سے انسان جھاڑ لے، ورنہ کم از کم انسان اس کی عادت کر لے کہ جب بھی بستر پہ لیٹنے سے پہلے ہمیشہ کی عادت ہو کہ کم از کم اگر کپڑا نہیں ملتا تو ہوتا ہے کہ انسان چھوڑ دیتا، ہاتھ سے ہی جھاڑ لے، لیکن جھاڑنے کی سنت کم از کم وہ ترک نہ ہو کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑ لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور سرما لگانا، سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی سرما لگانے کی، سرمے میں مختلف طریقے اس کے منقول ہیں۔ شمائل ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ تین مرتبہ دائیں آنکھ میں، تین مرتبہ بائیں آنکھ میں سرما لگا لیا جائے۔ اس کے یہ سنت بھی ہے اور اس کے طبی منافع بھی بہت ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سی یعنی بیماریوں سے آنکھیں محفوظ رہتی ہیں، بسا اوقات تو بعضوں کی یعنی سرجری وغیرہ سے بھی بچ جاتے ہیں سنت یہ اس کا اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ اور خاص طور پہ اس میں اسمت کا ذکر ملتا ہے، خاص قسم کا سرما ہوتا ہے اسمت، اس کی زیادہ تاکید آتی ہے حدیث میں کہ علیکم بالاسمت، کہ اسمت سرمے کا اہتمام کرو۔ وہ عام طور پہ سرخی مائل رنگ کا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا بھی ملتا ہے، واللہ اعلم اس کی پوری حقیقت کیا ہے، لیکن دونوں طرح کے رنگ کے یہ ملتے ہیں کہ سرخی مائل بھی ہوتا ہے اور سیاہ رنگ کا بھی ہوتا ہے، اس کی تاکید آئی ہے علیکم بالاسمت انہ یجر البصر، اس لیے کہ اس سے نگاہیں تیز ہوتی ہیں، وہ یمبت الشعر، اور پلکوں کے بال بھی اس سے بڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ سونے سے پہلے انسان نیت کا استحضار کر لے، کہ سونے سے مقصد صرف اپنے جسم کی اور اپنے جسم کی راحت نہ ہو بلکہ تقوی، کہ اچھا راحت یعنی جو دن کی تھکن ہے وہ دور کرنا، تاکہ آئندہ کل کے لیے جو مجھ پر حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، جو عبادات ہیں، جو میری ذمہ داری ہیں، ان کو میں ادا کر سکوں۔ تو حسن نیت، احضار نیت سے، جیسا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نیت حاضر کر لینے سے ایک عام عادت کے طور پر انسان جو کام کرتا ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ پھر سونے سے پہلے استغفار کر لینا، کہ اب تک دن میں اگر کوئی گناہ ہوئے ہوں تو انسان سونے سے پہلے ہر طرح کے گناہوں سے توبہ استغفار کر لے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سونے سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ تین مرتبہ پڑھ لے، تو اس کے یعنی اس حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں، جیسے جھاگ سمندر کے اطراف میں بہت زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، چاہے درختوں کے پتوں کے برابر اس کے گناہ ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِج، مقام عالج میں ریت بہت زیادہ، ریتیلا مقام تھا، فرمایا کہ مقام عالج کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں اتنی تعداد میں بھی اگر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا، کوئی کسی مثال سے زیادہ تکثیر سمجھتا ہے، کوئی کسی مثال سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے سمجھا دیا کہ درخت کے پتوں کے برابر، مقام عالج کی ریت کے برابر، یا دنیا کے جو ایام اللہ نے بنائے ہیں ان ایام کے بقدر بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سونے سے پہلے تین مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ۔ پھر تہجد کی نیت سے سونا، انسان سونے سے پہلے نیت کر لے کہ انشاءاللہ تہجد کے لیے اٹھیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بستر پہ جائے اس کی نیت یہ ہو کہ ان یقوم یصلی، کہ اٹھ کر نماز پڑھے گا، رات میں اٹھ کر نماز پڑھے گا، یقوم یصلی من اللیل فغلبت ہو عین ہو، آنکھ لگ گئی، ناک نہیں کھل سکی، صبح ہو گئی تو کتب لہ ما نوا، تو جو اس نے نیت کی تھی کہ میں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھوں گا تو اس نیت کا اس کو ثواب، جو نیت کی تھی جس عمل کی اس کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر جو اس نے آرام کر لیا، ایک گھنٹہ اس کو جاگنا تھا، عبادت و تہجد میں گزارنا تھا، وہ تو سونے میں گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وکان نومہ صدقۃ علی، اس نے جو نیند ہو گئی وہ اللہ کی طرف سے اس کو مزید صدقہ اور انعام کے طور پر اس کو حاصل ہو گیا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، من تعرّ من اللیل، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں انسان کی آنکھ کھل گئی، رات میں بیدار ہوا، آنکھ کھلی، آدھی رات ہے، من تعرّ من اللیل، اس وقت ایک دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا یہاں تک سب کو یاد ہی ہوگی اور بہت آسان دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پوری دعا، دعا تو سب آسان ہے، بس اتنا ہے کہ مجموعہ ہے دو تین دعاؤں کا، کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی یہ پڑھ لے رات میں جب آنکھ کھلی، بس اتنا پڑھ لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اب انسان کو اس وقت یاد کر لے کہ اچھا مجھے کیا کیا مانگنا ہے، یا کوئی جامع دعا ہی مانگ لے، اپنے لیے امت کے لیے دعا مانگ لے، حدیث میں وعدہ کیا گیا دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، انسان کو دوبارہ سونا ہے، غفلت کا وقت ہوتا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت انسان یہ دعا پڑھ لے کوئی امت کے لیے، اے اللہ میری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے، اتنا بھی اگر مانگ لیں یا کوئی اور دعا مانگ لیں تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے قبل الصلاۃ ہو، نماز بھی مقبول ہوگی اس کی۔ بہرحال یہ اس دعا کی بھی فضیلت آتی ہے رات میں اگر کوئی بیدار ہو۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، وہ بھی دعائیں یعنی جو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں عام طور سے مل جاتی ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ آیت الکرسی، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا بھی اہتمام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اخیری تینوں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، وہ بھی ایک سنت ہے۔ سونے میں دائیں کروٹ پر سونا، رات کے اعمال کو میں چھوڑ رہا ہوں، صرف سوتے وقت جس پر عمل کرنا ہے، دائیں کروٹ پر لیٹنا یہ بھی سنت ہے، اور اس میں بھی انسان دائیں ہاتھ ہتھیلی جو ہے اس کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو عادت نہیں ہوتی تو اس طرح وہ نہیں سو سکتا، لیکن ابتدا میں تھوڑی دیر تو اس طرح کر لیں، اس سنت پر عمل کر لیں۔ طبی فوائد بھی اس کے عجیب عجیب بیان کیے جاتے ہیں، یہ ہاتھ یہاں جب لگتا ہے دماغ کو اس کی وجہ سے جو سکون ملتا ہے، تھکن دور ہوتی ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کا مستقل نظام ہے، لیکن بہرحال ایک سنت ہے، ایک سنت ہے کہ انسان یہ ہاتھ رکھے، دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھے، دائیں کروٹ پر لیٹ کر سو جائے، اگر آسانی ہو، ضروری نہیں ہے، اگر سہولت سے ہو سکے تو اس طرح دائیں کروٹ پر لیٹیں کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اگر سہولت سے ایسی جگہ میسر ہو تو اس پر عمل کر لیں، نہ ہو تو کم از کم اس پر تو عمل ہو ہی جائے کہ دائیں ہتھیلی کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر انسان لیٹ جائے، کچھ دیر لیٹ جائے، اس کے بعد پھر چاہے کروٹ بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بعض دعائیں ہیں جو رات کو سوتے وقت ہیں۔ بہرحال اس میں ایک اور چیز جو اہم لکھی ہوئی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان حالت جنابت میں اس کو سونے کا تقاضا ہوتا ہے، نیند کا تقاضا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمول تھا، ایک تو یہ کہ غسل انسان فوراً کر لے وہ بہتر ہے، لیکن اگر حالت جنابت میں کبھی کسی کو سونا پڑ جائے تو یہ ہے کہ کم از کم انسان وضو کر کے پھر سوئے، وضو کر کے سونا چاہیے، بلا وضو سونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی عادت نہیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اس حالت میں کبھی سونا ہو تو وضو کر لے، اگرچہ حکم کے لحاظ سے یہ سنت استحباب ہی کا درجہ رکھتا ہے، وجوب بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس سے بھی انسان شیاطین وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔